السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين والغالب لمقال الواصفين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا والشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا أحكم الحاكمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلى الله على محمد. حضرات محترم، آپ حضرات کی خدمت میں حاضری دیتے ہوئے مسلسل ماشاءاللہ، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو یہ پانچواں سال ہوگا، اور میں اس کو آپ کی حسن سماعت پر ہی محمول کروں گا کہ یہ عزت افزائی آپ نے عطا فرمائی اور مجھ جیسے شخص کے بیانات اور ان کی باتوں اور ان کی معروضات کو توجہ سے سنا. میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے دل کی گہرائیوں سے، اور بالخصوص اپنے اس نوجوان طبقے جو مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے مگر وہ شکریہ کے لائق ہے کہ وہ سنجیدگی سے مجلسوں میں وہ اہم نکات اور وہ بیانات سننے کے لیے نہ یہ کہ صرف کنونشنل اسٹائل میں آتا ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اپنی تھرسٹ کو کوینچ کرنا چاہتا ہے. اور یہ بات ایک ذاکر کے لیے بالکل ویسے ہی انکریجنگ ہے جیسے کسی ٹیچر کے لیے اس کے اسٹوڈنٹس جب دل لگا کے اس کی باتوں کو سنتے ہیں تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے تو اس کی رات بھر کی جگائی، اس کی عرق ریزی، اس نے جو محنت کر کے جو کچھ بھی کہیں سے حاصل کیا ہے جب وہ اپنے شاگردوں کے سامنے ان کو بیان کرتا ہے، اور اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی زندگی بھر کی ساری محنت سوارت ہو گئی. اور یہ جو موقع ہوتے ہیں کہ جہاں کے اوپر پیسے سے نہیں تولا جا سکتا اور نہ ان نعمتوں کو خریدا جا سکتا ہے، اسی کے بازار کی اشیاء دوسری ہوتی ہیں جن کو پیسوں سے خریدا جاتا ہے، اور اگر ٹوٹ پھوٹ جائیں تو پھر دوبارہ خریدا بھی جا سکتا ہے، بلکہ یوز اینڈ تھرو. اب جو اس وقت بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ چیزوں کی عزت اس حد تک ہے کہ استعمال کرو اور پھینک دو. مگر یہ ذکر اہل بیت ان تمام مادی اشیاء سے کہیں افضل ہیں. یہ یوز اینڈ تھرو نہیں ہے بلکہ لسن اینڈ ایبزارب اینڈ دین کاپی. اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجلسوں میں بیٹھنا کارآمد ہو گیا. چنانچہ اب مجھے یہ کہنا ضروری نہیں ہے, صرف میں تذکرتاً جملہ کہہ رہا ہوں, آپ میرے اسٹائل کو خوب پہچان چکے, بلکہ اگر میں یہ کہوں تو برا نہ ہوگا کہ آپ جھیلتے جھیلتے عادی ہو چکے اور اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو نیو کمرس ہیں ان کے کنسولیشن کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی تھوڑا سا تیار ہو کے بیٹھیں. میں پہلے سے یہ عرض کر دوں کہ میں نے جان بوجھ کے موضوع اس سال خشک رکھا ہے, اس لیے کہ بہت زیادہ تراوت صحت کے لیے مضر بھی ہوتی ہے. بدن مزاج میں اعتدال لانے کے لیے کچھ تھوڑی سی خشکی بھی چاہیے. ہاں یہ اس کے بارے یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو مسلسل بور ہی کرتا رہوں گا اور بہت ہی ڈرائی گفتگو کرتا رہوں گا, اس لیے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ غدیر کے ممبر پہ آدمی بیٹھے کلمہ پڑھیں محمد عالم. اور میں ہمیشہ سے اعتدال کا قائل رہا ہوں کہ یہ بھی ہمارے یہاں غلط نہج پہ بات چلی آئی کہ جیسے فیشن ہوتا ہے اور کریز ہوتا ہے کہ آج کل اس چیز کا ہے اور اب اس چیز کا نہیں ہے, تو مذہب میں یہ بات مناسب نہیں ہے کہ آج کل فیشن عقیدے کا ہے تو ذرا عقیدے پہ زیادہ زور دیا جائے اور اب فیشن ذرا عمل کا آ گیا ہے تو اب نماز روزے کی تبلیغ کی جائے. یہ دین میں ممکن نہیں ہے. جیسے پھول سے خوشبو کو جدا کرنا مشکل ہے, ویسے ہی عقیدے سے عمل کو جدا کرنا مشکل ہے. عقیدہ ہے کس لیے؟ وہ عقیدہ ہی نہیں ہے جو عمل نہ کروا سکے. ہم اسے عقیدہ مانتے ہی نہیں. عقیدہ کیٹلسٹ ہے, عقیدہ محرک ہے. اس بات کی تو کوشش کسی کو کرنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ عقیدہ اپنائے. عقیدہ تو آ ہی جائے گا, کوشش یہ کیجئے کہ صحیح عقیدہ آئے. عقیدوں کو آپ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بخود آ جائے گا, وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے. اسی لیے بزرگوں کی روش رہی تھی جو اب دھیرے دھیرے غائب ہو رہی ہے اور اسی کے نقصانات ہم کو مل رہے ہیں, داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پیدا ہونے کے بعد. یہ اسی لیے کہ قبل اس کے ادھر ادھر کی خرافاتیں اپنے آپ کے ذہن کو بچے کے ذہن کو اکیوپائی کریں, پہلے سے پروگرامنگ اور فیڈنگ کر دی جائے تاکہ بچہ اس اپنی فطرت کی آواز سے مانوس ہو جائے جو عالم ارواح میں وہ سنا کرتا تھا اور جس فطرت پر اسے پیدا کیا گیا ہے یعنی اسلام. اسلام لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اصل میں یہ دوبارہ کلمہ پڑھنا رینیول آف دا لائسنس ہے. اصل میں تو عالم ارواح نے اس بات کا عہد لے لیا خدا نے سب سے, الم احد یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان الا ایہ, اے بنی آدم وہ وقت یاد کرو کہ جو ہم نے تم سے عالم زرم اور عالم ارواح میں اس بات کا عہد لے لیا تھا کہ دیکھو صرف ہماری عبادت کرنا اور شیطان کی عبادت نہ کرنا. تو اس عہد کو یاد دلانے کے لیے یہ انبیاء کی فہرست ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اسی لیے پیدا ہونے کے بعد بچے کے کان میں اذان اور اقامت دلوائی جاتی ہے تاکہ پہلے سے وہ آوازیں جن کو وہاں سے سنتا چلا آ رہا ہے وہ مانوس ہے اور جس کا وہ اقرار وہاں کر چکا تھا اس کو یہاں پر لا کر کے دہرا دیا جائے تاکہ اس کا جو کمپیوٹر جس میں وہ پڑا ہوا تھا پہلے سے تو وہ کہے کہ ہاں صحیح ہے. یہ کوئی نئی بات اس کو نہیں بتائی جاتی, اور اسی لیے ذرا سا جب وہ ہوش سنبھالے اور بڑا ہو تو اس کو پنجتن پاک کے نام اور بارہ اماموں کے نام, یعنی ابھی وہ اسکول میں جانے سے پہلے اس کو خود جو سب سے بڑا اسکول ہے جمعہ کی آغوش ہے उसके अंदर ये फीडिंग करवा दी जाती थी कि जो बेसिक टेनेट्स इस्लाम के हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उसूल हैं, वो उसको बता दिए जाए, तब इसके के लोग उसको गुमराह करें, पहले से मतलब भर की मोटी मोटी बातें उसको बता दी जाएं, ताकि उसका जहन भटकने न पाए। और आपके बच्चों को तो एक अलग से वो नियमत भी मिल जाती है, दूसरों को नहीं मिल पाती, इसलिए कि वो तो अभी से यही भी तय कर पा रहे हैं कि ये शिर्क है या बिदअत है, ये जायज है या नाजायज है, और खुदा करे कुछ दिन और न तय करें, इसलिए कि साहिबे दुशकार आ रहा है, अब जरूरत भी नहीं है। अब जितना उधम करना सब कर चुके, और इसमें से बहुत से लोग जो है जो हज से मुशर्रफ हो चुके होंगे, छोटे इस साल मुझे भी शरफ हासिल हुआ, तो जो सुना करता था वो अपनी आंखों से भी देखा, अब वो लोग हमको बताने लगे शिर्क, जो हमेशा शिर्क करते थे, हमने कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया, अब हमें बताने लगे कि शिर्क क्या होता है। ये हंसी इस बात पर आ रही थी, मैंने पूछा भी उनके लोगों से कि कब से तुम्हें मालूम हो गया शिर्क, किसी तालीम नहीं है सफरुल्ला, लेकिन बात आई इसलिए बात बदलने के लिए कह रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि मैं सजदे में, इसका मतलब कि आदम सुने कि मेरे बेटे तक शिर्क हुआ ही नहीं, तुम कन्वर्ट हो, तुम उसको बताओगे कि शिर्क क्या होता है, तुम्हारे बुजुर्गवार और 30 साल में शिर्क थे, हमारे जग ने कलमा पकड़ा दिया, झूठों को सिद्दीक बना दिया, झगड़ा करने वालों को फारूक बना दिया, लुटेरों को गनी बना दिया, सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। रजा भाई का हुक्म है, फिर मैं आपको रहमत दे रहा हूं कि आप अभी से थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए, ताकि बाद में आने वालों को रहमत ना होने पाए, फिर भी आपको रहमत होगी।
मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत,
एक बेहतर सलावत और पढ़ो। और यही नहीं किया इस्लाम ने, बल्कि ये तो सामने के लोग थे जो दूर का था, सलमान को मुसलमान बना दिया, बेजर को अबू जर बना दिया। अब मैं जुमला कहा कि आगे बढ़ूं और मैं अपने असल मौजू की वजाहत करूं, हमने सलमान मोहम्मदी पैदा किया, दुनिया ने सलमान रुश्दी पैदा किया। सारा मसाला, सारा मैटर उसी जाहिलियत के निजाम और जाहिलियत के लिटरेचर से मिला जो बनाने इस्लाम फैलाई गई। चुनांचे मैंने मौजू इसीलिए जो रखा है वो इस्लाम और जाहिलियत, जहल नहीं। मैं अपने बच्चों के लिए इस बात की वजाहत कर दूं, जहल को बुरी चीज नहीं होती, जहल का मतलब जो चीज आपको नहीं मालूम, आप उस एक चीज में जाहिल हैं। जाहिल होना ऐब नहीं है, इसीलिए कुरान ने ये ऐलान भी किया, फसअलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तअलमून, साहिबान जिक्र से अहले जिक्र साहिबान इल्म से पूछो अगर तुम नहीं जानते। इसका मतलब कि दुनिया हमेशा दो हिस्सों में बटी रहेगी, कुछ जानने वाले होंगे, कुछ न जानने वाले होंगे। ऐब ये नहीं है कि हम नहीं जानते, ऐब ये है कि नहीं जानते और पूछते भी नहीं, यानी जहालत पर डटे रहना ऐब है। जाहिल होना ऐब नहीं है, इसलिए तो हमारी तो कुछ शान ही नहीं है कि जब हम वक्त माजर से बाहर आए थे तो ला तअलमून शैआ, कुरान कह रहा है कि तुम कुछ जानते ही नहीं थे। یہ صفتیں ہیں کہ ہم پیدا ہوئے اور یہ ہمارے لیے عیب نہیں ہے, اس لیے کہ ہم کو اللہ نے اسی پر پیدا کیا. پہلی بات تو ہم نے آپ کو جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے وہ سب جاہل تھے, یعنی علم میں زیرو تھے, طاقت صفر, ضعیف کمزور پیدا ہوئے. تیسری بات نجس پیدا ہوئے. خود میرا کائنات نے کہا کہ انسان تو کیا گھمن کرتا اپنے اوپر, کس غرور میں مبتلا ہے. تیری حیثیت یہ ہے کہ اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ, تیری ابتدا ایک قطرہ نجس, تیری انتہا مردار. پیدا ہونے کے بعد بھی غسل ضروری, جب تک غسل نہ دیا جائے گود میں نہیں لیا جائے گا, اور مر جانے کے بعد پھر جب تک غسل نہ ہو جائے تو اگر کوئی چھو لے تو غسل متمیت واجب ہو جائے. تو ان تین طرح کی باتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں. ہماری ابتدا جہالت سے, ابتدا ضعف سے, کمزوری سے, ابتدا نجاست سے, انتہا پھر جہالت پر. قرآن کہتا ہے کہ من نعمر ہو ننقص فی الخلق افلا یعقلون. ہم انسان کو اس کی عمر بڑھا کر کے اس کی خلقت, اس کی کریشن میں اس کو پلٹ دیتے ہیں, یعنی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی پھر وہی آ جاتی ہے. پیدا ہوئے تھے تو کچھ نہیں جانتے تھے, کچھ دن کے بعد کچھ جاننے لگے. اب میں کسی غلط فہمی کہوں گا, لیکن لوگوں کو شاید خوش فہمی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کو عالم سمجھنے لگتے ہیں. ابتدا جہل, بیچ کا ایک دور آیا جس میں شکوک و شبہات کے بعد, تجربات کے بعد, تبدیلیوں کے بعد, وہ علم کہ جو روز تبدیلیوں کے وادیوں سے گزرتا ہے, جس کے بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ آج کی جتنی معلومات ہیں وہ سب صحیح ہے یا نہیں, پتا نہیں کل کوئی کسی راز پر سے پھر ایک پردہ ہٹا دیا جائے اور کہا جائے کہ جو کل کہا تھا اس میں یہ کمی تھی. نہ سائنس کی کسی تحقیق کے بارے میں کوئی اعتبار ہے, نہ کسی علم کے بارے میں جتنی علم کی شاخیں ہیں. اس علم کو رکھنے کے بعد انسان اگر اپنے کو عالم سمجھنے لگے اس سے بڑی ہلاکت کیا ہوگی, اور اپنے ہی پیدا کیے ہوئے علم جس کو شاخ در شاخ میں انسان نے اتنا بانٹ دیا ہے. اس لیے مولانا نے فرمایا کہ علم تو بس ایک نقطہ تھا, العلم نقطہ کثر الجاہل, اس کو جاہلوں نے پھیلا دیا, مگر ہوا کیا کہ خود کردہ رہا علاج نہیں, اپنے کیے ہوئے کی کوئی علاج بھی نہیں. اتنا پھیلایا, اتنا پھیلایا, اور شاید یہ قدرت کا انتظام بھی ہے کہ ڈھیل دے دیا اس انسان کو کہ جس کو وما اوتی تو میں علم الا قلیلا, اس کو علم بہت قلیل دیا تھا. جب وہ پیدا ہوا تو لا تعلمون شیئا کی منزل میں تھا, اس نے اپنے اسی علم کو, اپنے غرے, اپنے جہالت کے ہتھوڑے سے اس علم کو اتنا پاش پاش کیا کہ خود قدرت نے اس کو موقع دیا کہ جب تم اپنے علم کو خوب پھیلا لو تو اب تم سے ہم خود یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم اپنے اس علم جس پر تم کو ناز ہے, کہ تمہاری پوری دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا ہے کہ خود اپنے اسی علوم کی جو برانچز بنائی ہو کسی ایک برانچ کے بارے میں یہ دعویٰ کر دے کہ سب کچھ اس کو معلوم ہے. کل علوم کو چھوڑیے, صرف سائنس کے بارے میں کوئی شخص, میری معلومات کو اضافہ ہوگا اگر آپ کو کوئی بات یہ بتائیں جی کے بڑھ جائے گی, کہ کوئی کسی سائنٹسٹ کا دعویٰ بتائیے اس وقت کہ اس کو پوری سائنس آتی ہو. اگر وہ فزکس کے اندر استاد ہے تو کیمسٹری کے بارے میں پوچھائی نہیں کرتا. سائنس تو ایک نام لے لیا, اگر نہ کتنے علوم مل کر کے سائنس بنتے ہیں. اگر وہ جغرافیہ کا استاد ہے تو تاریخ کے بارے میں خاموش ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھی لکھی دنیا کے سامنے آج بھی وہ جملہ بہت بھاری ہے جس کا رقط جاہل نہ سمجھ سکے, کہ جب تم اس وقت علم کی معراج پر, اپنی زینت پر, اپنی پیک پر پہنچنے کے بعد اس بات کا دعویٰ نہ کر سکے اسی کہ تم پڑھے لکھے اور سمجھدار ہو, کہ ہم کسی ایک علم کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی شخص اس وقت کہیں بھی
فراز ممبر یا کسی دائش کا کسی پلپٹ پہ کھڑا ہو اور یہ کہے کہ فزکس میں جو پوچھنا ہو پوچھ لو, قید کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, کنڈیشنل اناؤنسمنٹ کرے, کنڈیشنل کلیم کرے وہ کہ میتھمیٹکس میں جو چاہے پوچھو, میڈیکل سائنس میں جو چاہے پوچھو. تو جب علم کی کسی ایک شاخ میں آج کی متمدن پڑھی لکھی دنیا ایک علم کی شاخ پر کے بارے میں یہ اعلان نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ اکادیت کا چشمہ اتارے اور 1400 برس پرانی تاریخ میں اس ایک شخص کے اس کلیم کو کم سے کم جھوٹا ہی ثابت کر دے. سلام علیکم محمد علی محمد. اس سے بہتر ہے سلام کون ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ مان لے. اس شخصیت کی تعریف یہ ہے کہ وہ حق کے پیچھے نہیں چلتا, حق اس کے پیچھے چلتا ہے. حق کے غرض ہو کہ اگر وہ چاہتا ہے تو اس کا انڈورسمنٹ ہو, اس کو سرٹیفکیٹ ملے, اٹیسٹیشن ہو, تو وہ کرے جو علی کرے. تو علی آج کے علماء کا محتاج نہیں ہے, آج کے علماء کو اپنے علم کی قسم دیتا ہوں تو مانے نہ جھوٹا ہی ثابت کر دے کلیم کو. ان میدان میں اس کے بیانات جس کے یہ نعرے ہیں, فقہ میں نہیں, تفسیر میں نہیں, رجال میں نہیں, حدیث میں نہیں, قرآن میں نہیں, اس میں تو کچھ جانتے ہی نہیں ہے سب. اگر وہ سائنس کے اندر منشیاتیاں کر گیا ہو تو چاہیے کہ آج کے جو سائنس کے علماء ہیں وہ مذاق اڑائیں امت کو, کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ مذاق اڑانا تو درکنار, بلکہ لفظوں میں جن باریکیوں کا لحاظ رکھا تھا ان کے تجربات سے تصدیق کی. سنی کی بات ہے, تم اپنے رب کے کلام اور دلیل سے منظور کر کے آگے نہ جاؤں. اگر وہ شخص یہ کہتا کہ پانی سے بجلی بنی تو اندازہ کہلاتا, یہ خالص پانی سے نہیں بنتی. مگر اس شخص کا یہ کہنا کہ اگر مجھے موقع ملتا تو میں تمہارے مکانوں کو آبشار سے منور کرتا, اس کا مطلب یہ کہ بجلی کے مزاج کو جانتا ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی سے بجلی کی کرنٹ نہیں پیدا ہوتی جب تک اس کو تیز رفتار سے دوا نہ دیا جائے, یعنی واٹر کرنٹ سے الیکٹریسٹی نکلے گی, ہائیڈرو الیکٹریسٹی. یہ اشارہ خود بتاتا ہے کہ تجربہ تم کرو اور پھر غور کرو کہ کیا یہ شاعرانہ کلام ہو سکتا ہے. اگر یہ شاعرانہ کلام ہے اتنی حقیقت تک کیسے پہنچ گیا, اور اس کے جو کنٹمپریریز اور شاعر تھے ان کے کلام بھی تو کہیں کچھ ملنا چاہیے. تو پھر یہی مان لے کہ سپر نیشنل پوائٹ ہے, کسی میدان میں تو مان لو, یہی مان لو کہ شاعر بھی پھر اس جیسا نہیں. یعنی علی کی کسی ایک بات کا انکار کرو گے تو مجبوراً دوسری فضیلت ماننا پڑ جائے گی. کروا کرے محمد علی محمد. چنانچہ آج جس علمیے سے دنیا دو چار ہے, پھر ہماری قوم مسلمانان عالم اور ساری دنیا, وہ یہی ہے کہ اسلام اور جاہلیت. اور یہ موضوع میں نے اسی لیے رکھا کہ اس سے مراد جہل نہیں بلکہ اسلام کے خلاف, اللہ کی ہدایت کے خلاف, اللہ کے احکام کے خلاف جب بھی کوئی عزم کہیں بھی کبھی بھی کسی نے بھی پیش کیا اگر وہ, تو اس کو جاہلیت کہا جائے گا, خواہ وہ اسلام سے پہلے ہو, خواہ وہ اسلام جس وقت آیا اس وقت اس کے مقابلے پر ہو. اور یہ زمانہ جس کو آپ جدید جاہلیت کہہ سکتے ہیں, ممکن ہے میرے نوجوان اور بچوں کے ذہنوں پر یہ لفظ
بھاری پڑے. آج کی دنیا جو ترقی یافتہ دنیا ہے, جس نے ایٹم کا سینہ کشادہ کر دیا, اس کو چیر کے اس کے مرکز تک پہنچ جائے, جو سمندر کو چیر کے اس کی تہوں تک پہنچ جائے, جو فضاؤں میں اڑنے لگے, جس سے زیادہ اتنے بڑے بڑے ہوں کہ ٹیلی کمیونیکیشنس میں تو اس حد تک پہنچ جائے کہ اگر یہ باتیں کچھ دن پہلے ہوتی تو موجودہ تصور کی جاتی. یہ انٹرنیٹ, یہ موبائل, یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. ان چیزوں کی موجودگی میں یہ کہا جائے کہ اس وقت بھی جاہلیت ہے, کچھ لشکر میرے بچے پر کریں گے تو جاہل نہیں کہا جا رہا ہے, جاہلیت یعنی اسلام کے مقابلے میں نہ صنعت کو لا کے رکھا جا رہا ہے, نہ مادی ترقی کو لا کے رکھا جا رہا ہے, نہ ثقافت کو رکھا جا رہا ہے, یعنی سولائزیشن, کلچر, نیچرلزم, یہ ساری جو ترقیاں ہیں یہ مقابلے میں نہیں لا کے رکھی جا رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ان کا مخالف ہے ہی نہیں. یہ چیزیں کرسچینٹی کے مقابلے میں لا کے رکھی جا سکتی ہیں, کلیسا کے مقابلے میں رکھی جا سکتی ہیں, چرچ کے مقابلے میں آپ رکھ سکتے ہیں, پوپس کے مقابلے میں رکھ سکتے ہیں. ان کی انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا کہ ایسی مخالفت ان لوگوں نے کی تھی, اس لیے کہ وہاں عقل کو دعوت نہیں ہے. کرسچینٹی میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ بحث کریں تو سمجھائیے تو یہ کچھ نہیں, جو کہیں مان لیجئے. اور اس کے برخلاف اتنے بھی ہے دنیا کے, جہاں تک میرا مطالعہ ہے اور اس سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں تصدیق کریں گے میری بات کی, تو کسی عزم میں اور کسی مذہب میں عقل کو دعوت نہیں دی گئی, بلکہ عقل کا آپ سوال کریں تو روکا جائے گا. اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں دعوت نہیں, شکوا ہے اس بات کا. افلا یعقلون, یعنی اس کو اپنی حقانیت پر اتنا اعتبار ہے کہ اس وقت تک مسلمان کو مسلمان مانتا ہی نہیں جب تک اصول دین اپنی عقل کے مطابق وہ نہ مانے. اصول دین میں تقلید حرام کر دی گئی, اسی لیے فروع دین میں تقلید ہے, احکام میں تقلید ہے. جب نماز اور روزے کے مسائل میں آپ تقلید کریں یا خود مجتہد آپ بنے, اصول دین میں اس لیے اس نے کسی کو مسلمان نہیں مانا کہ ابا جان مسلمان, اسلام مانے ہی ایسا. جب بھی عمر کی جس منزل میں کوئی شخص اپنی عقل, اپنے تجربے, اپنے مشاہدے, اپنے آبزرویشن کے حساب سے جس وقت وہ محسوس کر لے کہ ہاں اسلام سچا ہے, اس دن جو کلمہ پڑے گا عصر میں, اس دن اس کا اسلام کاؤنٹ ہوتا ہے. باقی ووٹر لسٹ میں وہ مسلمان ہے. باتیں تلخ ہیں لیکن جو دوا کڑوی ہوتی ہے اس پہ فائدہ بھی ہوتا ہے. باطل حق میں یہی فرق ہے کہ باطل اوپر سے بڑا میٹھا ہوتا ہے. پہلا گھوٹ اتنا میٹھا ہوتا ہے باطل کا کہ لوگ غتم غتا غت, اور اس کے بعد پھر اس لفظ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے کہ سانپ کے منہ کی چھچکندر, کہ نہ اس کو غلطے بنتا ہے نہ نگلتے. باطل کے ساتھ یہی ہوتا ہے, پہلا نوالا بڑا میٹھا ہوتا ہے, خود سے ایکسپٹ کر لیتا ہے. اسی لیے کریز کہا جاتا ہے. کریز میں عقل کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بھائی لوگ کہتے ہیں آگے کریزی جن کی کریزی, ٹھیک ہے, کہا گیا عقل کا کریزی کہتے ہیں. فیشن کا نام اسی لیے کریں گے, عقل اگر عقل ہو تو کیا تقاضائے عقل یہی ہے کہ چار گرا کا بلاؤز پہنا جائے؟ عقل کو مائنس کر دیا جس دن کی عورتوں نے, چھ پانچ برس کے بچے کو آپ ایک دوسرے پہنا کے دکھائیے اس طرح کا, کہ اس میں اس کا اتنا پیٹ کھلا ہو بیلٹ سے, اور اس کو سلیو لیس بوشر پہنا دیے. پانچ برس کا لڑکا یہ کوئی لباس تھا, یہاں سے بٹن بند ہونا چاہیے, یہ کف بند ہونا چاہیے, شرٹ ان ہونا چاہیے,
اسی ایک کا نام ہے کریز. یعنی باتیں بھی کریزی ہوتا ہے, بس وہ شوگر کوٹڈ ہوتا ہے. جو جلد باز ہوتے ہیں یا جن کی عقل, اب میں زیادہ کچھ توہین تو نہیں کر سکتا ہوں سو کالڈ انٹلیکچوئلس کی, اگر اس کا نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے یہاں تو سکھوں سے بہت ملتے جلتے ہوتے ہیں. ایک بار کھوپڑیوں کی نمائش لگی ہوئی تھی, اس جگہ یہ کھوپڑی کتنے کی, ان کا یہ چار آنے کی, کس کی آئنسٹائن کی ہے, چلو اتنی سستی کیوں, پیسے بچا ہی کیا سب تو اس سے استعمال کر لیا. یہ کتنے کی ہے, چھ آنے کی, کس کی ہے, نیوٹن کی ہے, یہ کس کی ہے, آرمسٹرانگ کی ہے, یہ مارکس کی ہے, یہ لینن کی ہے, یہ ان کی ہے, یہ ان کی, آٹھ آنے چار آنے, ایک روپئے دو روپئے, یہ کھوپڑی کس کی, کتنے کی, کا ایک لاکھ روپئے, یہ کس کی, کا سردار جی کی, اتنی مہنگی کیوں, کا یو ایس ڈی بھی برانڈ نیو, جیسی تھی ویسے ہی. ایسے لوگ ہمارے انٹلیکچوئل کہہ دیا جاتا ہے, میں نے اپنی طرف بتا دیا ہے کہ جہاں سائنس میں چک کے ٹھوک کے پیٹ کے بجا کے ہر چیز کو, ذرا سا پریشانی تو ہے اس کے لیے اتنا پریشان, ایک قطرہ خون چڑھانے کے لیے تو اتنا, پورا پورا مذہب حاصل کر لیتے بغیر ٹیسٹ کیے ہوئے, جہاں پہ خالی پلاٹنگ ہوگی علاج ہو جائے گا, ذرا سا نقصان پہنچے گا علاج کر لو گے, یعنی جس مزید میں تکلیف پہنچے گی وہاں پہ رونا کو تکلیف پہنچے گی, آخرت برباد ہو جائے گی, وہاں زیادہ چھوٹ جگہ سے ماننا چاہیے. ہر عقیدے سچ سے مان لیا جائے گا, ہر عزم کو مان لیا جائے گا, اور آخر میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے پڑھے لکھے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. دو باتیں میں نے ابھی سے دیکھی, ایک عورتوں میں, ایک مردوں میں. عورتوں میں پیسہ آ جانے کے بعد سب سے پہلا شکرانہ یہ ہے کہ مکان اتار دی جائے, سب سے پہلا اللہ کا شکریہ کہ تو نے ہم کو اس لائق بنا دیا, اب ہم کو مکان بھی اچھی لگتی. اور نوجوانوں اور مردوں میں علم کی جب نعمت مل جائے تو سب سے پہلا شکرانہ یہ ہے کہ آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ. عجیب بات ہے, جبکہ سب سے پہلے ان کو ماننا چاہیے تھا کہ جب وہ پڑھ لکھ جاتے تو جاہلوں سے کہتے ہیں کہ تم کیا جانو خدا کو, تمہارے ابا نے کہا ہے تم نے مان لیا ہے, دیکھو ہم تم کو آپ کو سمجھائیں, یہ میتھمیٹیکل رنگ نہیں ہے. اسی کی اگر تم نے اس طرح خدا کو مانا کہ ایک جو میتھمیٹکس میں ایک ہے تو پھر اس کا تو آدھا بھی ہوتا ہے, تو یہ ہو جائے گا شرک, اور پھر اس کا دگنا بھی ہوتا ہے. تو دیکھو تم سے بتائیں قل هو الله احد, جس کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں ابھی تک ہو رہی ہے, یہ تو مجبور ہیں, کہتے ہیں گاڈ از ون, مجبور ہیں. احد کا ترجمہ یعنی ایسا ایک نہ جس کا دو ہو سکے نہ جس کا آدھا ہو سکے. سلام کرے محمد علی محمد, تو ہونا یہ چاہیے تھا تو جو انٹلیکچوئل تھے پڑھے لکھے تھے وہ جاہلوں سے کہتے کہ آؤ ہم تم کو بتائیں, دیکھو ہم نے فزکس میں یہ پڑھا اس سے یہ خدا کی دلیل ملی, دیکھو ہم نے بایولوجی میں یہ پڑھا ہم کو یہ خدا کی دلیل ملی, ہم نے دنیا بھر کے تمام فلسفے پڑھے لیکن سب رد ہو جاتے ہیں, ہم نے اسلام کے فلسفے پڑھے, اسی لیے اس کو جاہلیت کہہ دیا گیا. تو یعنی اسلام کے مقابلے میں, اور اللہ نے اسی لیے اصول دین کو شروع میں رکھا اور عقل سے منوایا, کسی ایزم نے عقل کو اس لیے دعوت نہیں دی یا تو پیورلی وہ مین میڈ ازم ہے اور یا اس کے اندر ایڈلٹریشن ہے, پیور مال ہے ہی دنیا میں کہیں علاوہ اسلام کے, اور اسلام سے مراد آپ کے ذہنوں میں رہے کون سا اسلام, اب یہ پوچھنا پڑتا ہے, لیکن سپر مارکیٹ میں اتنے قسم کے اسلام آ گئے ہیں یہ بڑی مشکل ہے, تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اہل بیت برانڈڈ اسلام ہے یا نہیں. جی ورنہ نہیں, ابھی ایک اسلام آپ نے دیکھا افغانستان میں, اگر اسلام یہی ہے تو تمہیں نفرت تو ہونی چاہیے, بے پردہ عورت کے منہ پہ تیزاب ڈال دو, کہاں لکھا ہوا اللہ سے زیادہ آپ ہو گئے, رسول اللہ سے آگے بڑھ گیا. 2500 برس پرانی گوتم بدھ کا اسٹیچو جو اسلام سے پہلے سے ہے, رسول اللہ کو سمجھ میں بات نہیں آئی, اور نہ اسی سمجھ میں آئی کہ جن کا گرا بڑا مشہور تھا, اور یعنی جو بلا وجہ لوگ وہ مارتے رہتے تھے. تاریخ اسلام کا عجیب بیان ہے یہ, بلا وجہ کیوں مار دیتے تھے؟ یہاں تو بچے تھی مار دیتے تھے, پھر تباہ ملتا تو مجھے امتحان میں نہیں آیا, ان کی سمجھ میں آ گیا. عجیب مصیبت اگر اسی کا نام اسلام, یا جس آپ کے سامنے جو اسلام پھیلے گا ان شاء اللہ اور مختلف مجلسوں میں اس موضوعات کے دور میں باتیں آئیں گی. تو اگر اسی شدت کا نام اسلام ہے تو اسلام نہیں, اسی لیے اہل بیت والا اسلام. اور یہی سب سے بڑا المیہ بھی ہے کہ اس اسلام کو سامنے لانے کے لیے, سامنے نہ لانے کے لیے نفاق کی بہت موٹی دبیس پرتیں سامنے, چادریں رکاوٹیں لگا دی گئی. یہ کمال ہے اہل بیت کی سیرت کا کہ اتنے گھٹا کوپ اندھیرے اور اتنے گہرے بادلوں سے بھی ان کا نور چھن چھن کے آ گیا, جس میں شاید میں نے کبھی تقریر میں کہا تھا کہ جب وزیر کے مولا کو نہیں مانا مولا تو وہ علم چھن سے پہنچا تو چاند تک لے گئے آپ کو. تجربوں کی وادی سے گزر کے ہزار جھٹکے کھا کے وہ علم جب اس کی ترقی کر گیا تو خلاص امیجن کیجئے, نہیں مانا تو اتنی ترقی ہے مادی دنیا میں, مانا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہم تو تصور نہیں کر سکتے جس کو بڑی ترقی تک لے آ رہا ہے. مادی اعتبار سے بھی دنیا کا نقصان کیا, ہزار ہزار برس تک تو پلیٹو ایرسٹل وغیرہ کی ہلاکتوں کے چکر میں لوگ حقیقت کو سمجھ نہ پائی. یہ تو گیلیلیو اور کوپرنیکس نے حقیقت بتائی اور سزائیں بھی بھگتی, جس پر بہت پہلے ہمارے امام نے کمنٹ کیا تھا کہ افسوس ہے اس کو پلیٹو جیسے صاحب عقل کی عقل کے اوپر کہ اس نے اپنی حماقت سے ہزار برس دنیا کو پیچھے کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ زمین نہیں گھوم سکتی سورج کے چاروں طرف چونکہ زمین پر جی ستائے تھے. زمین کیسے گھومے گی؟ یہ کوئی فارمولا ہوا؟ یہ صاحبان عقل اہل بیت کا مذہب نہ مادی علوم کے بارے میں سامنے آ سکا نہ تعلیمات آ سکی, اور بیچ میں موٹی چادر یہ آئی اور ظاہرے کے دشمن تو اپنے مقصد سے ہی کام کرے گا. اس کو جب اسلام کا ضد ہے اور مقابلے پر جتنے بھی اس میں سب جاہلیت اور ٹکراؤ ان کا ہے تو وہ ان کو کیا غرض کریے کہ وہ اہل بیت والے اسلام کو نشر کرے اور یہ کہیں کہ نہیں یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسلام نہیں ہے, بلکہ دیکھیے یہ اسلام ہے, انہی کے پیدا کردہ تو یہ سب. یہ صاحب دی انہیں پیدا کر دیتے اور وہ صاحب دی اب لڑکے نالائق نکل گئے. اور اگر میں کہوں تو لفظ طرح سے تو غلط بھی نہ ہوگا کہ نہیں نالائق نہیں نکلے, تو میرے حساب سے لائق نکلے. بس جیسا باپ کا بھائی تو بیٹے نکلے. کل تم دونوں شہید تھے کہ نہیں؟ تو پھر یاد کیجیے کہ آپ کی نظام تربیت میں کوئی کھوٹ تھا. یہی مان لیجیے کہ آپ جیسا بنانا چاہتے تھے میں اس کو بناتا ہوں نہ اس کو, اور دونوں کے تلاش اتنا کیا آپ نے, اور دونوں کے چکر میں دنیا میں اتنا خرافات اتنا قتل آپ نے مچایا. تو انہیں سے پیدا کرتا اسلام کیوں؟ اہل بیت کے اسلام کے مقابلے میں اتنے قسم کے اسلام سامنے لا کے رکھ دو. وہ خوب جانتے ہیں کہ اصل اسلام میں اتنا اٹریکشن ہے کہ خشت لوگ آئیں گے. اہل بیت کے کردار میں اتنی کشش ہے کہ کچھ کہنا نہیں ہے, بس رکھ دے سامنے تو لوگ خود قبول کریں گے. اور اس وقت نہ قبول کیا اب اس لیے قبول کریں گے کہ علم کی تلاش میں ہے دنیا, حق کی تلاش میں ہے, صداقت کی تلاش میں ہے, سرگرداں ہے. جو اس تلاش میں ہوتے ہیں اور نہیں پا پاتے ان کو اتنا زیادہ آپ دوش نہیں دے سکتے, ان کو غلطی سے نہیں ٹھہرا سکتے, اس لیے کہ ان کے سامنے سچائی آ نہیں رہی ہے. اسی لیے یہ اہتمام قدرت نے کیا کہ گیارہ کی تم نے قدر نہیں کی اور ہم اپنے بائی عزت کو چھپا کے رکھتے ہیں. جب تمہاری پیار خود شور کرے تمہاری طرف خود جہازوں پر پہنچ جائے تم خود جب مان لو گے, کیونکہ اب تم قدر کرو گے اب تک تم نے قدر نہیں کی, آنے والے آتے رہے, مقصد علم بچھاتے رہے, تم کسی کو شاعر کہتے رہے, کسی کو مظلوم کہتے رہے, کسی کو قیدخانے میں رکھا, کسی کو زہر سے شہید کیا, کسی کو تلوار سے شہید کیا, تم نے کیا کیا نہیں کیا. اس لیے ہم نے ایک کو اسی لیے بچا کے رکھا کہ اب دنیا خود تلاش کرے, بس یہی کارنامہ ہے یہ اس فرض کا. اسی لیے اس فکر کا بھی دشمن ہے دنیا. کہنے والے نے خوب کہا, ذکر حسین سے بغض صحابہ پیدا ہو, کہاں سے کہاں اسے ڈانڈے ملائے. اور بہت اچھی بات کسی نے کہی کہ حسین پیاسے میں سقیفہ ہی میں قتل کر دیے گئے تھے, تو اسی دن طے ہو گیا تھا کہ جب ہدایت کو اس کے محبت سے ہٹایا جائے گا. کیونکہ منطقی نتیجہ ہے, کیونکہ شروع میں تو اسلام کی نقاب ہے, کلمہ بھی ہے, نماز بھی ہے, مگر جب یہی ہمت جوان ہوگی تو یزید بن جائے گی. اب مذاق بھی ہوگا اسلام کا, اب شراب بھی پی جائے گی, اب جتنے فواہش ہیں وہ سب کیے جائیں گے بنام اسلام. بس آج سے زیادہ میں آپ کو رحمت نہیں دوں گا, انشاءاللہ کل سے باقاعدہ اس موضوع کے اوپر اسٹیج وائز کوشش کروں گا کہ اپنے نوجوانوں تک کچھ اس قسم سے یہ فرق واضح کیا جا سکے اسلام اور جاہلیت, اور ان سے کمپیریٹو اسٹڈی کی جائے کہ ایک ورکشاپ تیار ہو سکے اور اس فرق کو نہ لے کے وہ صرف سمجھ سکیں بلکہ اپنی عملی زندگی میں کوشش بھی کریں کہ اسلام ہی رہے, جاہلیت اس میں نہ گھسنے پائے. اس لیے کہ سب سے زیادہ خطرہ اسلام کو اسی بات سے ہوتا ہے, کفر کھلا ہوا دشمن ہے, اس کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے. شرک کھلا ہوا دشمن ہے, اس کا مقابلہ بھی آسان ہوتا ہے. لیکن جب کفر و شرک اسلام کی نقاب اوڑھ لیں, گھر کا بھیدی بہت خطرناک ہوا کرتا ہے, تلوار اٹھانا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. مولا کائنات کے سامنے بھی یہی مسئلہ تھا, کبھی نیا نیا معاملہ ہے. اگر تلوار اٹھا لیں تو کیا اس پیڑ کو جس کو خود سے لگایا تھا شروع میں ہی کاٹ کے پھینک دیا جائے. لوگ پوچھتے ہیں اکثر کیوں, کیا ذوالفقار میں زنگ لگ گیا تھا؟ ذوالفقار میں زنگ نہیں لگا تھا, نہ بازو علی کی طاقت میں کوئی کمی آئی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ 25 سال کی خاموشی کے بعد یہ جمل اور صفین اور مہروان صرف اسی ثبوت کے لیے ہے کہ اب بھی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی. یہ تلوار اس وقت بھی ایسے ہو سکتی تھی. 25 سال کی خاموشی کے بعد بڑے بڑے سورما اپنی سرمائی, اپنی شجاعت, اپنے فن بھول جاتے ہیں, آؤٹ آف فارم پہ جاتے ہیں. لیکن وہ یہاں تو سیکھا ہوا نہیں ہے شجاعت, نہ تلوار یہاں کی, نہ چلانے والا یہاں کا, وہ کبھی آؤٹ آف فارم نہیں ہوتا. یہ تو 25 سال ہیں, ابھی اگر ہزاروں سال بھی ظہور میں لگ جائیں تو آنے والا اسی کا پیسہ ہے, نہ اس کے سکار میں جنگ لگا ہے, نہ اس تلوار میں جنگ. بس امام حسین کا مسئلہ اس منزل پر آ گیا کہ جس وقت باطل بھی جوان ہو کے اس شکل میں آ گیا کہ اس نے شریعت کا کھلم کھلا مذاق اڑانا شروع کر دیا. اب تقیہ حرام ہو گیا, اب گھر میں بیٹھنا حرام ہو گیا, اب جان بچانے حرام ہو جائے گا. پھر خصوص اس کے لیے جس کے گھر سے اسلام کو چلن ملا ہو, جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہو. تو یہیں سے فرق واضح ہو جاتا ہے کہ اہل بیت میں صحابیت میں یہی فرق ہے کہ صحابی گوشہ نشین ہو سکتا ہے, کوئی کعبے میں جا کے چھپ کے بیٹھ جائے, کوئی مسجد میں جا کے بیٹھ جائے, کوئی غاروں میں جا کے بیٹھ جائے, کوئی ملک سے باہر چلا جائے, کوئی چشم پوشی کر لے, مگر وہ کہ جس کے گھر میں اسلام کو پالا ہو وہ خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ باطل خوب پہچانتا ہے حق کو, جاہلیت خوب پہچانتی ہے اسلام کیا ہے. جیسے اسلام خوب پہچانتا ہے جاہلیت کو, ویسے جاہلیت خوب پہچانتی اسلام کو. اور کبھی دونوں میں کبھی کمپرومائز ہو سکتا ہی نہیں, ناممکنات سے. جس دن اسلام جاہلیت سے کمپرومائز کر لے وہ اسلام نہیں ہے. اور جو جس جاہلیت اسلام سے کمپرومائز کر لے وہ جاہلیت پہ رہ جائے گی, وہ اسلام بن جائے گی. یہی وجہ ہے کہ معاویہ سے زیادہ کوئی کیا جان سکتا تھا کہ کس کے اسلام کی کتنی قیمت ہے. تو اس نے اپنے وصیت میں کہا یزید سے کہ دیکھو پہلی کوشش تو یہ کرنا کہ ہوتا ہے ان سے تعرض نہ کرنا, ان سے کوئی کنسنٹریشن نہ ہونے پائے, ان کا خیال رکھنا. اسی لیے اس نے زندگی میں ہی یزید کی بیعت اور اس کے معلوم تھا کہ یہ کنسنٹریشن ہو کے رہے گا. یزید سے مزاج کرنے کو واقف ہے, اس کے اس نے انتظامات کر رکھے ہیں. لوگ اسلام کو خریدتا تھا. چنانچہ خود یزید کا سوال بیعت کرنا اس بات کی علامت ہے کہ جاہلیت خواب پہچانتی ہے اس وقت اسلام کا نمائندہ کون ہے, ورنہ ساری مملکت اسلامی جب بیعت کر چکی ہو تو ایک گوشہ نشین حسین کی بیعت سے کیا مانے. کیونکہ خوب جانتا ہے یزید کہ سب کی بیعتیں ایک طرف, حسین کی بیعت کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے اس بیعت اس میری خلافت پر انڈورسمنٹ ہو جائے گا جو اس حسین نہیں جانتے. حسین بھی خوب جانتے ہیں یہ میری بیعت اپنے آدم کی بیعت ہوگی ابلیس کے آگے, یہ نوح کی بیعت ہوگی, یہ ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ اور میرے جد اور میرے بابا اور میرے بھیا کی وصیت ہوگی. لیکن ساری محنتیں بامال ہو جائیں گی اور یہ باطل کی اور حق کی زبردست اور آخری ٹکر اور آویزش ہے جس کے لیے اہتمام یہ کیا گیا. بچوں شکر میں آپ کی رحمت کو تمام کروں کہ 22 رجب کو ملعون مرا اور 26 رجب کو امام کے پاس بلاوا پہنچتا ہے کہ آپ کو دربار میں طلب کیا گیا ہے. اب میں عام آدمی کی طرف سے تجزیہ کروں تو آپ غور فرمائیے کہ علم امامت تو بہت بڑی چیز ہے, جو ہنگامہ جنگ 70 پشتوں کا معاہدہ کرتے ہیں وہ اس کی بات نہیں سمجھ سکتے کیوں بلایا گیا ہے. جو اسلاب اور حام کو جانتے ہوں یہ ان سے میں مسئلہ نہیں, مگر زمانان کی زیرتی دیکھیے آپ نے فوراً جو کہا تو لگتا یہ ہے کہ بیعت یزید کے لیے بلایا جا رہا ہے اور معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے. مجھے پوری تفصیلات میں نہیں جانا ہے, اسی کے بس ایام اعضا کی شب لگ گئی اور آپ آمادہ ہیں اور یہ دن مخصوص ہیں. میں تفصیل میں جانے سے پہلے یہ اپنا مذہبی فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پرسہ دینے سے پہلے اس ماں کی خدمت میں پرسہ پیش کر دوں کہ جس نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا, اس باپ کی اور اس نانا اور اس بھائی کی خدمت میں اور بالخصوص اس شاکر غیبت کی خدمت میں جو انتظار میں ہے کہ کسی طریقے سے پردہ غیب ہٹے, ظہور ہو اور اس خون کا بدلہ لیا جا سکے جس کا بدلہ نہ لیا جا سکے. بڑی تڑپ ہے ان جملوں میں امام کی زیارت میں کہ السلام علیک یا سار اللہ ابن سار والذکر الموتور, اے وہ کہ جس کے خون کا بدلہ بن لیا گیا اور جسے تنہا چھوڑ دیا گیا. روایات بتاتی ہے کہ امام اکثر بیشتر ذوالفقار کے قبضے پہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں, کہتے ہیں ذوالفقار تو ہی دعا کر. اس لیے وارث خون حسین ہم اور آپ جسے اتنے دور کا رشتہ ہونے کے بعد زمانے کے اعتبار سے بھی امام سے دور, عقیدہ اور ایمان کے حساب سے بھی ہمارا ان کا کوئی مقابلہ نہیں, تو ہم پر آپ پر اتنا اثر ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ کہ جن کے خون میں ان کے خون میں فرق نہ ہو, اس کے گوشت اور گوشت تو فرق نہ ہو, کیا عالم ہوتا ہوگا امام کا. ہمارے شقہ زاکریوں سے سنا ہے, اور آج سے جو لوگ جو مشرف ہوئے ہیں کربلا کی زیارت سے, وہ بتاتے ہیں کہ عراق والے کہتے ہیں کہ 10 دن کربلا سونی ہو جاتی ہے, امام کے روضے پر وہ رونق نہیں رہتی. اور یہ عراق والوں کا کہنا ہے کہ 10 دن کے لیے وہ چلے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں, جہاں فرش ادا ان کے لیے بچھائی جا رہی ہے, بالخصوص فلم کے لیے لگ جایا ہے, اس طرح وہ نوازتے ہیں. ہر امام کے بارے میں یہ روایتوں میں ہے کہ ادھر چاند رات آئی, شام ادا دینے میں آئی, آنکھوں سے آنسو ہے مدار اور ادار کی صورت. اور یہ حکم بھی ہے کہ جب وہ فرش پر آ کے بیٹھو اور وہ دکھی آ رہی ماں جس نے کبھی اپنے شوہر سے کوئی خواہش نہ کی ہو, اور کہتے رہے ہو مولا تعینات کے بنتے رسول کوئی خواہش اگر کی بھی تو بس ایک شیپ کی, وہ آپ کے آنسو کی وہ تمنا ہو. اللہ اس کے تو فیل میں کائنات بنتی ہو, اس کا مطلب اتنی قیمت ہے آنسو کی. تو حسین اور شہدائے کربلا کے زخموں کے لیے کوئی مرہم نہ بن پایا ہو نہ بن پائے گا. اسلام و ارحام پاک ہو, ان پاک نسلوں کی پاک آنکھوں سے جو محبت اور عقیدت کے پاک آنسو نکلے, جو نہیں بنائے جا سکتے دنیا کے کسی لائب میں. اگر ان کی کیمیکل انالیسس کی جائے تو یہ محض معمولی آنسو نہیں ہے, بلکہ ان کے اندر محبت اور عقیدت اور نصرت کہ وہ جذبے کے جو بھٹے ہوئے ہیں. آپ یقین جانیے ہمارے لیے آنسو نعمت ہے. اگر امام کے غم میں یہ ہم کو نعمت نہ مل گئی ہوتی تو اب ہمارے کلیجے پھٹ گئے ہوتے, ہم ہلکا کر لیتے اپنے غم کو آنسو بہا کر کے. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا کہ اس عالم میں امام کا بلوا آیا, اور تمام تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے کہ اب روایتیں بتاتی کہ امام کس عالم میں روانہ ہو رہا ہے. جی کہ ہاں ابھی بہت شان شوکت ہے, مدینہ ہے نا, 18 بنے ہاشم امام کے ہمراہ, عباس جیسا بھائی, علی اکبر جیسا فرزن, بیٹے بھتیجے بھائی 18. اور طے یہ پایا کہ امام جب دربار کے اندر جائیں گے اور گفتگو ہوگی تو اگر امام کی آواز بلند ہو گئی اس نے کوئی گستاخی کیا تو درانہ ننگی تلواریں لے کے اندر پہنچ جائیں گے. ادھر دروازے پر بہن رخصت کرنے بھائی کو, جنہوں نے اتنے لوگ امام شان سے دربار تک آتے ہیں, دربار میں جاتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے, سوال بیعت ہوتا ہے, امام انکار کرتے ہیں, مروان کہتا ہے میرا صرف وقت ہے کہ سب روک لو, بدلہ حسین نہیں ملیں گے. بس امام ایک جملہ کہہ کر کے اس کے پورے ماضی کا نقشہ کھینچ دیتے ہیں کہ اے وہ نیلی آنکھوں والی عورت پہ رکھے, کیا تیری یہ مجال تو مجھے روک لے. آواز کا بلند ہونا تھا تو بس 18 تلواریں نیام سے نکلی. جب میں نے اس فکر کو روایت میں پڑھا تو میرا دل تڑپ گیا اور دل چاہ رستے ادم جو ہاں مبارک ہو. ابھی آپ سب کے لیے 18 ہے ایک آواز پر, مگر یہی آپ کا امام جس وقت آخری جہاد کے لیے پکار رہا ہوگا, یاد پالس صفا و یا فرسان الحیجا. اے میرے شہر سوا کو, ارے تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہارا امام تمہیں پکار رہا ہے اور تم جواب نہیں دیتے. جب نہیں کہ جواب دے کہ اے تجھے نہیں پتا کہ موت نے ہمیں مجبور کر دیا تھا, مگر ہماری کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی تھی لبیک یا ابن رسول اللہ. بس ایسے قرار آپ کی زحمت کو تمام کر دو. امام دربار سے واپس آئے, بہن جو پریشان تھی کہ دیر ہو گئی, ہاں میں عرض کروں گا کہ بی بی ابھی آپ کا عالم ہے یہ مدینہ ہے, تو ذرا اونچی آواز بجا رکھیے, آپ عالمہ غیر معلمہ ہے, آپ ماں جائی ہے, اور ابھی آپ کو بہت مسائل دیکھنا ہے, ابھی اسی اللہ کے بخش کا لاش آئے گا, خاص ان کے ٹکڑے آئیں گے اور محمد کے لاشے آئیں گے. بس رخصت کا ایک منظر اور ایک جملہ آنسو آپ کے رواں ہے. اور مدینے سے رخصت کا اہتمام ہوا, شب کی تنہائی میں پردہ شب کو امام نے بہانہ بنایا اور سوالیہ نشان بنا کے چل دیے کہ مدینے والوں سوچو کہ یہ اچانک کیا ہو گیا, مجاور قبر رسول کیوں جا رہا ہے, ایسی کیا بات آ گئی. مگر میں نے جو مقاتل میں دیکھا اور فقہ دارین کو سنا, عجیب منظر ہے, عجیب پر جلال منظر ہے رخصت کا. رخصت کا یہ اہتمام ہے کہ جب سب لوگ رخصت کی سب کی باری آئی اور اپنی اپنی ہماریوں اور کجاڑ میں سب بیٹھ گئے, تو جب جلال زینب کی باری آئی تو رخصت کا انداز آپ جانتے ہیں اور کیا شان ہے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر بڑھے, ایک مرتبہ جناب عباس بڑھے, خود امام بڑھے تعلیم کے لیے اس شان سے اس بی بی کو بٹھالا گیا. کیا منظر تھا, خدا کسی سے یہ منظر نہ سکھائے. ہاں یہ مدینہ ہے مگر کربلا میں عجیب عالم ہے. زینب تو زینب, حسین کو کوئی سوار کرنے والا نہیں. شاید زینب کو یہ منظر یاد آیا کہ مدینے میں یہ میری زبردائی ہوئی تھی, آج میرے بھائی کے لیے کوئی نہیں, نہ کوئی دہلی طرف نہ کوئی بھائی طرف. ہمیں کہتا ہے کہ حسین اسی کشمکش میں تھے کہ رخصت آخر کے وقت کیسے فرش پہ سوار ہو, زخموں سے بدن چور تھا, بس ایک طویل القامت شخصیت ایک معظمہ خیمے سے نکلی کہ بھیا میں تجھے سوار کروں گی.
فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَةِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا.